Bismillahirrahmanirrahim. Respected ulama ikram, Hafizab just asked to give a small introduction on our guest that is here today. Hazrat Maulana Abdul Khaliq Sambali Sahab, Damat Barakatuhum, is the Vice President of Darul Uloom Deoband, the Naib Muhtamim. Hazrat Maulana is there now for 35 years. He's serving the madrasa. He's an ustad of hadith as well. And he's in the administration. He's in the office. And he's running the one of the biggest Darul Ulooms in the world, Darul Uloom Deoband, from which each and every one of us hail. Our thought is also the thought of Darul Uloom Deoband. And alhamdulillah, we're fortunate today that we have Hazrat Maulana in our midst.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال تعالى مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، وہ انسان جس کے متعلق قرآن پاک نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معظم اور مکرم کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، حضرت آدم کی اولاد کو یعنی تمام انسانوں کو اللہ نے سب سے زیادہ محترم بنایا ہے، سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے. یعنی یوں تو ہزاروں قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، جاندار، غیر جاندار. غیر جاندار میں یہی ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ غیر جاندار میں آتی. اور جاندار یعنی جان والی، روح والی مخلوق، اس میں انسان کے ساتھ ساتھ یہ جانور ہیں، پھر جانوروں میں کچھ اڑنے والے ہیں جن کو پرندے کہتے ہیں، کچھ زمین پر چل کر چرنے والے ہیں جن کو چرندے کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے ایک دوسرے وہ پھاڑ کھاتے ہیں تو ان کو درندے کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ مخلوق بھی پیدا فرمائی، پھر ان درندوں کے اندر بہت سی قسمیں ہیں. ایسی چرندوں کے اندر چرنے والے جانوروں میں کتنی سینکڑوں قسم ہیں، ایسی اڑنے والے جانوروں میں سینکڑوں قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. تو ان جانوروں کے بعد سب سے اعلیٰ جو جان والوں میں، جانداروں میں وہ پیدا فرمایا ہے کس کو؟ انسان کو. اور ایک جگہ قرآن پاک نے چار قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اور چار قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، یہ چار قسمیں کھائیں، بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، طور سینا طور پہاڑ کی قسم، اسی طریقے سے انجیر اور زیتون کی قسم. اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزوں کی قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے سب سے عمدہ انداز میں، سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین سائز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ جو انسان کو اعزاز بخشا ہے اس سے بڑا اہم کام لینا ہے، بڑا اہم کام لینا ہے. وہ کیا کام ہے؟ یوں فرمایا کہ دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں، جتنے بھی جاندار، یہ یعنی ہر ایک اس کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے. کہ ان دنیا، دنیا کی تمام چیزیں، خلقت لکم، انسان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ان دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ انسان کو جو پیدا فرمایا وہ آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کو ایک آیت نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے یہ مخلوق تو بہت، یہ ساری ہزاروں قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، لیکن یہ جو ہیں دو مخلوقیں ایسی ہیں جن سے قیامت کے دن سوالات ہوں گے، قیامت کے دن سوالات ہوں گے. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک انسان اور ایک جنات. ان میں بھی سب سے اعلی اور سب سے بہتر، سب سے افضل وہ کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو اس کے کام کے لیے بنائی گئی. یہ جو ہوا بنائی ہے، اسی طریقے سے سورج کو پیدا فرمایا، اور رات کے اندر یہ جو ہے نائٹ میں اس کو چاند کو پیدا فرما دیا تاکہ اس کی جھل ملی یعنی کم روشنی رہے، باہر کوئی سو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ پریشان کرتی رہے. رات کو تو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے،
كيف جعلنا الليل نهارا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا, کہ دن کو یہ کمانے کے لیے بنایا ہے کہ آدمی جو ہے چلتا پھرتا ہے اس میں اپنی جو ہے کھانے دانے کا انتظام کرتا ہے, یہ اس لیے بنایا ہے, رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. تو بہرحال ساری چیزیں یہ جو بنائی ہیں, یہ مکانات ہوں, یہ بلڈنگیں ہوں, یا اسی طریقے سے یہ فرش ہو, یا یہ اے سی ہو, یا کولر ہو, کوکر ہو, یہ جتنی بھی چیزیں سب بنائی اللہ نے جو بنائی ہیں, یہ سب انسان کے فائدے کے لیے. لیکن انسان کو جو بنایا ہے وہ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے بنایا ہے, کہ وہاں کی ہاں تیاری کر لے. اور ان دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی باڑی میں کسان جو بوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بعد میں وہی کاٹتا ہے. جو یہ جو ہے اگر کسی نے چاول بوئے, رائس اس کا بیج ڈالا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی کھیتی میں وہی پیدا ہوگا. گیہوں ہے اور دوسری چنا ہے, یہ تمام چیزیں جو وہ بوئے گا وہی کاٹے گا. تو ایسے ہی اس کی مثال دی گئی کہ دنیا آخرت کی یہ کھیتی ہے, یعنی جیسا یہاں عمل کر کے جائیں گے ویسے اعمال کا نتیجہ, ویسے جو ہے اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا. دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں سے جائیں گے تو وہاں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو بہرحال اچھائی اگر کی ہے, اچھا عمل, نیک عمل کیا ہے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور اگر برے اعمال کیے ہیں, برے کارنامے ہیں, برے کام اس نے انجام دیے ہیں, تو اس کا بھی انجام سامنے آ جائے گا. برے کام اس نے کیے اس کا انجام بھی سامنے آ جائے گا. بہرحال دنیا آخرت کی کھیتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ مولانا مثنوی کا وہ فارسی زبان میں شعر ہے کہ گندم سے گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. یوں فرماتے ہیں کہ گیہوں سے گیہوں اگتا ہے, یعنی گیہوں کا بیج اگر ڈالا ہے تو کھیتی میں کیا آئے گا؟ گیہوں آئیں گے. اور گندم سے گندم برویت جو سے جو, اور جو اگر کسی نے ڈالے ہیں تو جو آئیں گے. چنا کسی نے ڈالا ہے تو وہاں اس کے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر امرود کا کوئی پیڑ لگائے تو وہاں آم آنے لگے. جی آم آنے لگے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جیسا پیڑ لگایا گیا ہے, جیسا کھیت لگایا گیا ہے, ویسا ہی پھل سامنے آئے گا. آگے کیا فرماتے ہیں مولانا مثنوی رومی رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں از مکافات عمل غافل مشو, یعنی یہ عمل کو بھی اسی طرح سمجھ لو, غفلت میں مت رہنا کہ جیسا عمل کا بیج یہاں بو کر جائیں گے, جیسے اعمال, جیسے کارنامے یہاں کر کے جائیں گے, آخرت میں ویسا ہی سامنے آ جائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے, کتنا بڑا انعام ہے. اور انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا, توحید کا اقرار کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور سارے انبیاء سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ آمن تو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں تفصیل آ گئی ہے کہ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے, فرشتے نورانی مخلوق ہے, ان پر ایمان. اسی طریقے سے تمام رسولوں, آمنت باللہ و ملائکته, ملائکہ فرشتوں پر ایمان, و کتبہ کتابوں پر ایمان. اللہ نے جو اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں, صحیفے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں یا بڑی بڑی, وہ تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, قرآن مقدس ہو, یہ وہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. قیامت تک اس میں کوئی تحریف, کوئی تبدیلی, کسی ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تو بہرحال کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اور اسی طریقے سے والقدر خیرہ وشرہ, کہ اچھا اور برا جو بھی کرتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, والبعث بعد الموت, اور قیامت کے بعد, قیامت جب قائم ہوگی تو سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. زندہ کرنے کے بعد وہاں سوالات بھی ہوں گے, ہر قسم کے سوالات, کہ تو نے یعنی نماز کے متعلق, زکات کے متعلق, حج کے متعلق, روزوں کے متعلق, اور رہن سہن کے متعلق, کہ کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے, کسی کو ستایا تو نہیں ہے, کسی کے مکان میں تو رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے مکان پر قبضہ کر لیا ہو, یا کسی سے قرضہ لیا, روپے لیے, پیسے لیے, اور اس کے بعد اس کو نہیں دیتا ہے, اپنی قوت دکھاتا ہے کہ میرے اندر قوت ہے, میرے ملنے والے ہیں, میرے تعلقات ہیں, میرے منسٹر سے یہ ہیں, میں تو اس کا یہ کر دوں گا. بہرحال یہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا. بلکہ اس موقع پر ایک روایت وہ یاد آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلى وعن ماله من اين اکتسب وفیما انفق و عن علمنا علم او كما قال صلى الله عليه وسلم. یعنی قیامت کے دن ہر قسم کے سوالات ہوں گے, وہاں چنگیاں ہوں گی, وہاں چیک پوسٹ ہوں گے, ہر ایک سے متعلق چیکنگ ہوگی, معلومات کی جائے گی, لیکن یہ پانچ سوال ہر ایک سے جب تک نہیں کر لیے جائیں گے اس کا قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, پانچ سوال جب تک نہ کر لیے جائیں. وہ پانچ سوال کون سے ہیں؟ ان یوں فرمایا کہ ان عمره فیما افنا, یہ ہم نے جو زندگی دی تھی دنیا کے اندر, تجھے انسان بنایا تھا, تجھے سانس لینے کا موقع دیا, تو اتنے دن زندہ رہا, تیری بچپنا تو نے گزارا, بچپن گزارا, بچہ رہا, پھر بالغ ہوا 15 سال کے بعد, اور اس کے بعد تو نے جوانی کی زندگی گزاری, اور یہ عمر پوری جو گزاری اس کی, ان عمر ہی فیما افنا, یہ زندگی کہاں کھپائی, وعن شباب ہی, اور جوانی کے متعلق یہ دوسرا سوال الگ ہوگا, کہ یہ جوانی, چونکہ جوانی میں آدمی دیوانہ ہوتا ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, یعنی اس میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, وہ ظلم بھی کرتا رہتا ہے, ستاتا رہتا ہے کہیں, اور تکبر کے ساتھ گردن کو اونچی کر کے چلتا ہے کہ میرا کون بگاڑ سکتا ہے, میرا کون کیا کر سکتا ہے. تو بہرحال ان شباب ہی فیما ابلا, آگے فرمایا وان مال ہی, اور من این اکتسبا, مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ یہ کہاں سے کمایا, یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا, یہ بھی سوال ہوگا. مال کو منع نہیں کیا ہے شریعت نے, مال کو, اور اگر مال کو بس یہ کہہ دیا جاتا کہ صبح سے شام تک جو آپ نے مال حاصل کر لیا, اب یا مارکیٹ میں جا کر جو کام کر لیا, بس اس کے بعد جو بچے وہ غریبوں کو دے دو, یہ بھی نہیں کہا, بلکہ سال بھر کے اندر یہ کہا ہے کہ 40واں حصہ دے دو, کہ 40,000 ہیں تو 1,000 دے دو, 40 لاکھ ہیں تو بس 1,39,000 آپ کے بالکل پاک صاف ہو گئے, 40 کروڑ ہیں تو بس 1 کروڑ غریبوں کو, یتیموں کو دے دو. بہرحال یہ جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ مال حاصل نہ کرو, بلکہ ایک روایت اس موقع پر یاد آ رہی ہے, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, بہت معظم, بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اسی مجلس کے اندر دے دی تھی اور نام گنا دیے تھے, ان میں شامل ہیں. جو فرمایا تھا آپ نے ایک مجلس میں کہ ابو بکر فی الجنہ, عثمان, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, اور سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, یہ نام لے لے کر آپ نے ان صحابہ میں سے ہیں, یوں تو سارے ہی صحابہ جنتی ہیں, تو سارے صحابہ جنتی ہیں. ایک حدیث شریف ترمذی شریف کی روایت ہے, لا تمس النار من رآنی, جس نے میرا دیدار کر لیا, مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا یا میری مجھ سے ملاقات کر لی یا میری مجلس میں بیٹھ گیا, اگر وہ نابینا بھی ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکا لیکن آپ کی مجلس میں شریک ہو گیا, آپ سے ملاقات کر لی, وہ بھی صحابی, جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ ہے, فتح مکہ میں سن آٹھ ہجری میں آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائے ہوئے, یعنی ہجرت کو آٹھواں سال تھا ہجرت کا. تو آپ نے پڑھا ہوگا تاریخوں میں کہ آٹھویں سال مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا, وہاں سے تو سب نے ہجرت کر لی تھی, مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر حضرت سعد مکے ہی میں ابھی موجود ہیں. وہاں ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ دعا کر دیجیے, یعنی میرا یہاں انتقال نہ ہو بلکہ میں چاہتا ہوں مدینے میں انتقال ہو اور آپ کے قریب میں جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کیا جائے. ایک تو یہ ان کی یہ تمنا تھی, اور ایک بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, یہ کہا حضرت سعد نے کہ میرے پاس مال کافی ہے, اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں سارا وقف کر دوں, غریبوں کے نام کر دوں یا کسی مسجد کے یا ویسے بہرحال میں صدقہ کر دوں سارے مال کا. یہ آپ سے گویا اجازت مانگی کہ آپ اجازت دے دیں, میری ایک بیٹی ہے, ایک بیٹی تو بس, باقی بہت یہ مال ہے میرے پاس, میں سب وقف کرنا چاہتا ہوں, صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آدھا وصیت کر دوں, آدھا صدقہ کر دوں, آدھے کے بارے میں یہ لکھ دوں کہ یہ وقف کر دیا جائے آدھا مال میرا. آپ نے منع فرما دیا, منع فرما دیا آپ نے. تو انہوں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ میں یعنی تین میں سے ایک حصہ, ایک حصہ یہ جو ہے وصیت, اس کے اس کو صدقہ کر دوں اور وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ وقف کر دی جائے زمین, وہ میں لکھ دیتا ہوں تین حصے کر کے, ایک حصہ جو ہے میں وصیت, اس کو عربی میں ثلث کہتے ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, ثلث یعنی ایک تہائی, تین میں سے ایک حصہ جو ہے وہ تم وقف کر دو, لیکن بس ثلث کثیر, یہ بھی بہت ہے, یعنی اس کی بھی وہ نہیں تھی, لیکن چلو ٹھیک ہے تم کرنا چاہتے ہو. تو دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی, یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم اپنی اولاد کو مال والا چھوڑ کر جاؤ, یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کہیں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, غریب بن جائیں, محتاج بن جائیں, ضرورت مند بن جائیں, ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تم کچھ بھی ان اور اس اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو اور وہ جو ہے دوسروں کے محتاج بن کر بن جائیں, ایسا نہ ہونا چاہیے, یہ منع فرمایا نبی. انہی سے اسی حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ تم سارا مال جو ہے وقف کر جاؤ اور تمہاری اولاد محتاج بن جائے, دوسروں سے بھکاری بن کر سوال کرتی رہے اور مانگتی رہے, یہ اچھا نہیں ہے. تو آپ نے منع فرما دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اللہ نے پھر لمبی عمر دے دی, یعنی وہ مریض تھے مگر صحیح ہو گئے, تندرست ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے یوں لکھا ہے تاریخ میں کہ 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں پیدا ہوئیں. اگر سارا مال ادھر وہ وقف کر جاتے اور یہ صدقہ کر دیتے تو اس وقت میں ان کی اولاد ہاتھ پھیلاتی پھرتی اور جو ہے محتاجی کی حالت میں مانگتی پھرتی, غریب ہوتی. تو یہ تو بہرحال وہ پانچ سوال اس وقت مجھے یاد آ گئے تھے کیا کہ سب سے پہلے زندگی سے متعلق، پھر جوانی سے متعلق آخرت میں جو اہم سوال ہوں گے، اور ایک ہوگا مال سے متعلق کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے کمانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جوا اور سٹا یا یہ جو ہے لاٹری اس طرح کی جس میں جوئے کی شکلیں ہیں تو وہ کھیل رہا ہے حرام طریقے سے، تو دنیا کے اندر تو بڑا مگن ہے وہ خوش ہے، لیکن آخرت کے اندر کیا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، ایسا حرام مال جو ہوتا ہے یوں سمجھو وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جیسے قرآن پاک نے تو یتیموں کے مال کو کہا ہے کہ جو حرام طریقے سے کھاتے ہیں وہ یوں سمجھو جیسے آگ پیٹ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن جب آخرت کے اندر وہاں پتہ چل جائے گا، جب ماچس لگائی جائے گی یعنی اس کو جو ہے جلایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو آگ پیٹ میں جو بھرا تھا اس نے کھایا تھا، بظاہر اس اچھی اچھی چیزیں وہ کھا رہا تھا مگر وہ سب آگ تھی، یاکلون فی بطونہم نارا، آگ بھر رہا تھا وہ، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو انمالی، پھر چوتھا سوال بھی ہوگا انمالی، یہ ہوگا یعنی کہاں خرچ کیا، ایک تو ہے کہاں کمایا، تو سب سے پہلے یہ زندگی کا سوال، پھر جوانی کا سوال، پھر یہ کہ مال کیسے کمایا، کس راستے سے، یعنی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کمایا، اور چوتھا بھی مال، مگر مال یہ ہوگا کہاں خرچ کیا، مسجدوں میں لگایا، بیواؤں پر خرچ کیا، یتیموں پر لگایا، جو کوئی قرض دار تھا اپنا بھائی اس کا قرضہ ادا کر دیا، اور یا کوئی غریب مریض تھا اس میں لگا دیا، بہرحال اپنے مسلمان غریب بھائیوں پر خرچ کیا، تو یہ سب معلوم کیا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ اس کو آپ نے واہیات میں لگایا، کھیل کود میں لگایا، ناچ گانوں میں لگایا، تو ایسی چیزوں میں اگر لگایا ہے یہ بھی معلوم کیا جائے گا۔ یوں تو اپنی اولاد پر جو خرچ کرتا ہے آدمی، یا اس کی اچھی تربیت کے لیے اپنی کمائی اپنا مال اس میں خرچ کرتا ہے اولاد پر، وہ بھی صدقہ، یعنی وہ بھی ایک ثواب کا کام کر رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یوں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے انداز میں جو آدمی لقمہ دیتا ہے یہ بھی ثواب کا کام، یہ بھی ثواب کا کام، کیوں، یعنی بیوی کو خوش رکھنا، اچھے انداز میں اس کا معاملہ کرنا، یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس کو بھی ثواب فرمایا گیا۔ پانچواں سوال جو وہاں ہوگا، علم علیمہ، یعنی جتنا علم تمہیں دیا تھا، علم دین جو سیکھنا ضروری ہے، جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ، تو اس کے تقاضے جو ہیں ان کو جاننا، نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کا جاننا فرض، کہ وضو کیسے صحیح ہوگا، اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی تو یہ زکات کس کو دینے میں ادا ہوگی، کس کو دینے میں ادا نہیں ہوگی، اور روزے کس جو رکھ رہا ہے اس میں کس طرح جو ہے وہ مقبول ہوں گے روزے، اور کس طرح وہ مقبول نہیں ہوں گے، یہ سب چیزیں، حج کو، حج فرض ہو گیا کسی پر تو حج کے مسائل کا سیکھنا یہ بھی فرض ہو جاتا ہے، کون نہیں جانتا کہ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا جانتے نہیں تھے، سارے مسلمان جانتے ہیں، مگر ہماری نماز کی حالت کیا رہ گئی ہے، نماز کی حالت یہ رہ گئی ہے کہ آٹھ کی پڑھ لی، یا کھاٹ کی پڑھ لی، یا 360 کی، آٹھ کی مطلب جمعہ، ہفتے ہفتے بس جمعے کی نماز میں آ گئے اور جامع مسجد کو بھر دیا، باقی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس میں ہماری مسجدیں خالی نظر آتی تھیں، مسجد کے مینارے رو رو کر پکار رہے ہیں کہ کہاں ہیں ہمیں یہ آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں چلے گئے، کیا میرے پڑوس میں مسجد، یہ کیا آواز دے رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا غیر رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، تو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، بس آدمی نے جمعے کی پڑھ لی سمجھتا ہے برکتیں آ گئیں، حالانکہ ایک نماز نہ پڑھنے سے جو نحوست آتی ہے گھر میں اور رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ اس کو نہیں جانتا، بس کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی تو یہ آٹھ کی رہ گئی، یا کھاٹ کی، کھاٹ کا مطلب وہ تابوت اور تخت اور جنازہ جو لایا جاتا ہے، جنازے کی نماز اس کو کہا ہے کھاٹ کی نماز. کھاٹ وہ تخت کو چارپائی کو اس کو کہتے ہیں. تو آٹھ کی پڑھ لی یا کھاٹ یعنی تابوت وہ اور جنازہ لایا گیا بس اس میں پڑھ. اول تو آج کل اس کی نماز میں بھی دور کھڑے ہیں, جنازہ آیا ہوا رکھا ہے, بلکہ باپ کا جنازہ ہے, اولاد پیچھے کھڑی ہے کہ بھائی آئیے. کیا بات کہ وہ آفس سے ابھی آ رہا ہوں, کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا تھا اور بوندے اور قطرات لگ گئے ہیں, کپڑے ناپاک ہیں, اتنا بھی موقع نہیں نکال سکا, اتنی فرصت اتنا وقت کہ وہ جو ہے پاک کپڑے پہن لیتا, غسل کر کے اپنی باپ کو آخری دعا دے دیتا. یہ چل رہا ہے بزرگوں کو. یا 360 کی کیا ہے, عید کی نماز, رمضان کے بعد عید آ گئی اس کی پڑھ لی, یا بقر عید آ گئی ذی الحجہ میں تو اس کی پڑھ لی. یہ چل رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک. اور یہ جو جنازے کی میں نے کہا نا کہ بیٹا کھڑا رہتا ہے, اس میں بزرگوں اور دوستو اس میں مرنے والے کی بھی بہت کمی ہے, مرنے والے کی بھی کمی ہے. مرنے والے کی کیا کمی ہے کہ اس نے دینی تعلیم نہیں دی, اسے نہیں سکھایا کہ نماز کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. یا مرنے کے بعد وہ کچھ صورتیں اس کو سکھا دیتا, پڑھا دیتا کہ وہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب کرتا, وہ نماز جنازہ امینی شریف ہو رہا ہے تو عیسیٰ علیہ ثواب کیا کرے گا, وہ تو بھول جاتا ہے کہ ابا کہاں چلا گیا, مٹی کے اندر جو ہے دفن ہو جاتا ہے باپ اور والد. اور پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ایسے بچوں کو کہ جا کر اپنے باپ کی قبر پر چلے جائیں اور وہاں عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, یا گھر رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے, کیونکہ قرآن پاک پڑھایا ہی نہیں ہم نے, دینی تربیت نہیں دی, دین کا علم نہیں دیا, وہ نہیں جانتا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا چیز ہوتی ہے اور نماز کیا چیز ہوتی. تو اس کا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا, کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ, ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا, کیسے عمل کیے تو, یہ ہر ایک سے. اور ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا جو ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے ماتحت میں ہیں, ہمارے بچے ہماری نگرانی میں جو ہماری باتیں مان سکتے تھے, ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ بچوں کو تیرے حوالے کیا تھا, اس بچے نے تیرے گھر میں آنکھ کھولی تھی, تیرے یہاں تیری گود میں یہ بچے آئے تھے, ان کی کیسی تربیت کی, دینی تربیت کیوں نہیں کی, یہ پوچھا جائے گا. ہاتھ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کہنا نہیں مانتا, اطاعت نہیں کرتا, ہم کچھ کہتے ہیں وہ مانتا نہیں, تو یہ ہماری بھی اس میں بہت بڑی غلطی رہی, ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں. وہ کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ رضا رب فی رضا الوالدین, یعنی اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو باپ ماں باپ کو راضی رکھو, اگر ماں باپ کو ناخوش کر دیا تو پھر اللہ بھی ناراض, اللہ بھی ناراض. یا ماں باپ کے پیروں تلے جنت ہے, یعنی ماں باپ کی خدمت کی تو یقیناً جنت ہے, اور اگر ان کی نافرمانی کی تو پھر جہنم ہے. یہ حدیثیں, یہ باتیں, یہ سیرت کی چیزیں, یہ ہم نے بتائی نہیں اپنے اولاد کو, سکھائی نہیں, جب نہیں سکھائی تو وہ نہیں جانتا کہ ماں باپ کا کیا احترام ہونا چاہیے. اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد وہ بیٹی ہو یا بیٹا, اگر اپنے باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھتا ہے, محبت بھری نظر ڈالتا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ہے. اگر کوئی پیار بھرے انداز میں, ایک تو یہ ہے کہ ناراض ہو کر غصے سے تم بوڑھے ہو گئے کیا کرتے رہتے ہو ہر وقت یہ ہے تو, نعوذ باللہ من ذلک, نہیں, محبت بھری نگاہ ڈالی, اسے دیکھتا ہے, چہرے کی کا دیدار کرتا ہے ماں کا یا باپ کا, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب. یعنی ایک حج تو وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مقبول ہوا نہیں ہوا, اس کے ارکان, اس کے فرائض, اس کے واجبات ادا ہوئے صحیح یا نہیں ہوئے, نہیں, اس حج کا ثواب ملتا ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہو, اللہ نے اس کو جو ہے مقبول فرما دیا ہو, اس حج کا ثواب. جب یہ حدیث بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی مجلس تھی, ایک صحابی کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا اگر کوئی 100 مرتبہ نظر ڈالے, آپ نے تو ایک مرتبہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک حج کا ثواب ہے, تو اگر کوئی 100 بار نظر ڈالتا ہے اپنے باپ کے چہرے کی طرف تو کیا اس کو, مطلب کیا تھا کہ 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حدیث میں موجود ہے, آپ نے فرمایا اللہ اطیب اکبر, یعنی یوں فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کو کم مت سمجھو, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ اکبر بہت بڑا ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ اطیب اس کی یہاں کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر, وہاں اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی جو ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی 1000 بار دیکھے گا تو 1000 حج کا ثواب ملے گا, یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر ہم نے اس طرح کی چیزیں سکھائی نہیں, ہم نے یعنی مکتبوں مدرسوں کی تعلیم, قرآن پاک کی تعلیم ہم نے سکھائی نہیں. حالانکہ اگر ابتدا میں سکھا لیتے تو پھر وہ کتنا ہی پڑھ جائے, کسی بھی کالج میں جائے, یونیورسٹی میں جائے, وہ انجینئرنگ پڑھ لے یا بیرسٹری پڑھ لے, بیرسٹر بن جائے, وکیل بن جائے, یا اسی طریقے سے ڈاکٹر بن جائے, ماسٹر بن جائے, بیرسٹر بن جائے, کچھ بھی بن جائے, تب دینداری چونکہ شروع میں ہے, ہم نے دینی مدرسے میں دین یہ دینی علم سکھا دیا تھا, سکھایا ہے, تو پھر وہ اخیر تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. علماء یا دین یا شریعت اس کو منع نہیں کرتی کہ صاحب آپ کالجوں میں نہ پڑھائیں, آپ یونیورسٹی, لیکن نہیں, ایک ماحول اپنا شروع میں ایسا بنا دیں کہ پھر تاکہ دشمنوں کا رنگ اس پر نہ چڑھ سکے, دشمنوں کا رنگ نہ چڑھ سکے. تو بہرحال وقت بہت ہو گیا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, پھر ایمان سے نوازا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جو سب سے افضل امت ہے, چونکہ ہمارا نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار, تمام نبیوں کے سرتاج, تمام نبیوں کے گویا نبی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں, ہمارے نبی سب سے معظم ہیں, سب کے سردار ہیں, تو یقیناً آپ کی امت بھی سب کی سردار ہونی چاہیے تھی. تو تمام امتوں میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کا سردار بنایا. وہی میں نے آیت پڑھی تھی, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے افضل امت ہو, تم سب سے بہتر امت ہو, تم سب سے زیادہ محترم امت اور افضل اور بہتر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا ہے. مگر یہ بہتر کب رہے گی, بہتر کب رہے گی؟ آگے قرآن نے اس کی وجہ, اس کا سبب بتا دیا ہے کہ یہ خیر یعنی افضل اور بہتر کب ہوگی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہو, اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھائیوں اور بھلائیوں کا حکم دیتے رہو, ایک دوسرے کو روکتے رہو, ٹوکتے رہو, اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو وتنہون عن المنکر, اس برائی سے روکتے رہو. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان, یعنی کوئی بھی برائی تم دیکھو تو اس کو پہلے اپنے ہاتھ سے روکو, قوت سے روکو, سب مل کر جو ہے اس کو کوشش کریں, بھائی تو یہ کوئی یہ زنا کیوں کر رہا ہے, یہ جوا کیوں کھیل رہا ہے, یہ شراب کیوں پی رہا ہے, اس طرح ایسی چیزیں کیوں کر رہا ہے جس کو شریعت نے صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے, تو بہرحال اسے روکیں, قوت کے ساتھ روکیں, اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے روکیں, یعنی اسے سمجھائیں, نصیحت کریں, اسے بتائیں کہ بھئی یہ بہت غلط کام ہے اور یہ ہے وہ. اور اس کے بعد فرمایا اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, دل سے برا جانو, یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ناچ گانے چل رہے ہیں, تم بھی شریک ہو گئے ان کے یہاں برے کام ہو رہے ہیں, تم بھی شریک ہو گئے, کھانے پر شراب چل رہی ہے, تم بھی وہاں آپ بھی وہاں شریک ہو گئے, تو نعوذ باللہ من ذلک. فرمایا کہ نہیں, کم از کم دل سے برا جانو, یعنی ان کے ساتھ شرکت نہ کرو, اور دل کے یقیناً یہ برا کام کر رہا ہے، ہم جو ہے یعنی طاقت اتنی نہیں ہے جو طاقت سے روک سکیں، اور زبان سے جو ہے وہ نہیں روک سکتا ہے، تو پھر دل سے برا جانے، یعنی اس کے کاموں میں شرکت نہ کرے. اگر شرکت کر لی جی، یا طاقت ہونے کے باوجود، یعنی وہ روک سکتا تھا، منع کر سکتا تھا، لیکن منع نہیں کیا، تو پہلی امتوں کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ ایسے جب ان گناہ کرنے والوں پر عذاب آیا تو پھر ان لوگوں پر بھی عذاب آیا کہ جو روک سکتے تھے، زبان سے منع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، روک ٹوک نہیں کی. تو وہ جو قرآن پاک میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو وہاں بھی بتایا گیا ہے اور آیات میں جگہ جگہ کہ ان کو جب ان کو بندر بنا دیا گیا، جو گناہ کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے پہلی قوموں میں، ان کو بندر بنا دیا گیا اور بعض کو سور بنا دیا گیا. وجعلهم قردۃ وخنازیر، وقردۃ خنازیر سور، اور قردۃ بندر، کچھ کو بندر، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بوڑھے تھے ان میں ان کو بندر بنایا گیا اور جو جوان تھے ان کو سور بنا دیا گیا. حضرت داؤد کی قوم کے لیے بھی آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ پر جو مائدہ نازل ہوا تھا وہاں بھی آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، اس طرح کا عذاب عمومی طور پر میری امت کو نہ دیا جائے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی یہ جو جس کو تمام امتوں کی سر دار کہا گیا ہے، تو عمومی عذاب اس طرح تو نہیں آئے گا کہ پوری قوم کی قوم اس طرح کر دی جائے، ان کی صورتیں بدل دی جائیں، مسخ کر دی جائیں، لیکن ہاں اکا دکا ایسا ہوگا کہ جس عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے محفوظ فرمائے. بہرحال بزرگ اور دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ انسان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. اور شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی کہتے رہیں بس شکریہ شکریہ تھینک یو یہ کر دیا اس کے بعد. دیکھیے زبان سے اس طرح کہنے میں نہیں، جب تک عمل نہ ہو. اصل چیز ہے کلمے کے تقاضے جو ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو عمل میں لانے اور ان کو کرنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی صحیح معنی میں آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت اسی وقت کہلائے گی جب عمل کر رہا ہے. اس کی ایک مثال میں سنا کر بات کو ختم کروں. مٹھائی رکھی ہوئی ہے، ہم زبان سے کہتے رہے برفی برفی، حلوہ حلوہ، یا لڈو، جو بھی جلیبی، تو یہ بتائیے کیا زبان سے اس طرح کہنے میں زبان میٹھی ہوگی، کچھ لذت آئے گی، مٹھاس آئے گی؟ نہیں آئے گی. جب تک کہ اس کو ہاتھ سے لے کر منہ میں نہ رکھیں، تب جو ہے یعنی اس میں پریکٹیکل انداز میں جو ہے اس کو یعنی استعمال نہ کریں، ہم اس کو نہ کھائیں تو لذت نہیں آ سکتی. ایسی یہ ہے کہ ہم زبان سے کچھ بھی کہتے رہے، ہم زبان سے کہتے رہے کہ نماز نماز، تو کیا نماز ہو جائے گی یا وضو؟ نہیں، جب تک اس کو جو ادا نہ کیا جائے. ہر چیز کا مسئلہ یہی ہے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے اور اس کے ان سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. دعاء کریں، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.